نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسوله النبي الامين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يرد الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله مولانا العظيم. آج ہم اسی پہلے پارے میں سے آیت نمبر 105 کی تلاوت سے کر کے اگلے مضمون کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس آیہ کریمہ میں 50واں حکم بیان ہوا ہے یہود کے حوالے سے اور بنی اسرائیل کی خرابیوں اور یہودی ذہنیت اور یہودی خصلت کی مختلف تہمیوں کے بیان کی مناسبت سے. ارشاد فرمایا گیا، نہ وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے کافر ہو گئے. اب اہل کتاب میں سے جو لوگ کافر ہو گئے، اس سے مراد کون ہے؟ دراصل یہ وہی اہل کتاب تھے، وہی یہودی اور عیسائی تھے. یہ بات بڑی اہم ہے. اگر وہ اپنی تورات اور انجیل اور اپنی اصل کتاب کی اصل تعلیم پر قائم رہتے تو لا محالہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان لے آتے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا اور قرآن پر ایمان لانا یہ دراصل تورات پر ایمان لانے کا ہی تسلسل تھا. یہ کوئی نئی چیز نہیں آئی تھی، اور وہ سلسلہ رسل اور سلسلہ انبیاء جو قدیم وقت سے چلا آ رہا تھا، اور اللہ رب العزت کی وحی طے در طے انبیاء کرام اور رسل الزام پر اترتی چلی آ رہی تھی، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی، اور قرآن کا نازل ہونا بھی وحی الہی کے اسی تسلسل کا ایک حصہ تھا، بلکہ اس کی آخری کڑی تھی. تو یہ اہل کتاب اگر اسی ڈگر پہ قائم رہتے جو کچھ وحی الہی نے انہیں بتایا تھا، تو یہ اہل کتاب ہو کر بھی مومن ہوتے، کہ ان کے ایمان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا بھی شامل ہو جاتا. اب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور قرآن پر ایمان لانے سے انکار کر دیا. تو قرآن مجید نے کہا، ما یرد الذین کفروا من اہل الکتاب. اب وہ انکار کرنے والوں کو قرآن نے کہا کہ اہل کتاب میں سے جو کافر ہو گئے، اس انکار کے باعث گویا ان کے اگلے ایمان کو بھی رد کر دیا گیا. جو بات قابل توجہ ہے، اب ان کا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان تھا، یہود کا تورات پر ایمان تھا، جو نصارہ تھے ان کا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان تھا اور انجیل پر ایمان تھا. چونکہ حضور علیہ السلام کی رسالت پر ایمان نہ لے آئے اور قرآن پر ایمان نہ لے آئے، تو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر ایمان نہ لانے سے ان کا پچھلا ایمان بھی برباد گیا، اور قرآن پر ایمان نہ لانے سے ان کا اپنی کتاب پر ایمان لانا بھی برباد گیا، ضائع ہو گیا. یہ ایمان کفر سے بدل دیا گیا. ولل مشرکین، اور نہیں وہ جو مشرک ہیں. یہاں سے ایک اور بات بھی معلوم ہو گئی، ضمناً عرض کر دوں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو انکلوسیو ہے. یہ ایک انگلش کی ٹرم ہے، انگریزی کی اصطلاح ہے. کیا؟ انکلوسیو. اس کے مقابلے میں ایک ٹرم ہوتی ہے ایکسکلوسیو. انکلوسیو وہ ہے جو ساروں کو اپنے دامن میں سمیٹ لے، ساروں کو انکلوڈ کر لے، اتنی جانے اتنی ہمگیر ہو کہ اس کے دامن سے کوئی بھی باہر نہ رہے، تو وہ آل انکلوسیو ہو گیا. اور ایکسکلوسیو یہ ہے کہ کسی ایک چیز پر یا بعض چیزوں پر کنفائن کر لیا اور کئی چیزیں اس کے دامن سے خارج ہو گئی، ایکسکلشن ہو گیا ان کا. تو یہ جو انکلوژن اور ایکسکلوژن کا عمل ہے، اسلام انکلوسیو دین ہے، اور اسلام کے علاوہ باقی تمام مذاہب جو دنیا میں آئے وہ ایکسکلوسیو تھے. تو امام انکلوسیو کس طرح ہے کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام تک تمام پیغمبروں پر بھی ایمان نہ لائے. اگر اس نے ایک پیغمبر پر بھی ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور حضور علیہ السلام کا کلمہ وہ تھا مگر ایک پیغمبر پر بھی ایمان لانے سے انکار کر دیا، وہ اس ایمان لانے کے باوجود کافر ہو گیا. کیوں؟ کہ دین اسلام نے جو ہمیں ایمان کا تصور دیا وہ انکلوسیو تصور تھا. میں جب ویسٹرن ورلڈ میں جب جاتا ہوں، امریکہ میں، یورپ میں، اور میرے بعض اوقات لیکچر ہوتے ہیں نان مسلمز کو، اس میں کرسچنز ہوتے ہیں، اس میں یہودی ہوتے ہیں، ایسے ہماری تنظیمات خصوصی لیکچر بھی ارینج کرتی ہیں. تو پچھلے دنوں مانچیسٹر میں بھی ایک ایسا بہت بڑا لیکچر، وہ انگریزوں کے، برطانیہ کے ڈائریکٹر آف ایجوکیشن کی طرف سے، ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کی طرف سے ارینج ہوا تھا. اس میں ان کے پروفیسر، ان کے لیکچرر، ان کے ٹیچر، اس میں خیر ہندو اور بدھ مت وغیرہ کے یہ لوگ بھی آئے ہوئے تھے، سب غیر مسلم تھے. اس میں میں اس کنسپٹ کو الیبوریٹ کر رہا تھا کہ اگر آپ اصل تورات کے مطابق سچے یہودی بننا چاہتے ہیں، تو سچے یہودی آپ اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک سچے مسلم نہ بنے. اور اگر آپ صحیح معنی میں عیسائی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، اگر آپ سچے عیسائی بننا چاہتے ہیں، تو آج سچی عیسائیت بھی اسلام میں ہے اور سچی یہودیت بھی اسلام میں ہے. اسلام نے سب کو اپنے دامن کے اندر سمیٹ لیا ہے. جو تعلیمات موسیٰ علیہ السلام تورات کی شکل میں لے کے آئے وہ ایک پھول تھا، پھر عیسیٰ علیہ السلام انجیل کی شکل میں لائے وہ ایک پھول تھا، داؤد علیہ السلام زبور کی شکل میں لائے وہ ایک پھول تھا. اس طرح سینکڑوں رسول صحائف لائے اپنی اپنی امتوں کی طرف، وہ سارے پھول تھے. ہر امت کے ہاتھ میں ایک ایک پھول تھا، اور آقا علیہ السلام کی امت مسلمہ کو اللہ نے سارے پھول ملا کے گلدستہ بنا کے دے دیا. ہمیں اسلام کی صورت میں گلدستہ دے دیا. لہذا جس نے حضرت موسیٰ کی خوشبو سونگنی ہو وہ بھی اسلام کا گلدستہ سونگ لے، جس نے حضرت عیسیٰ کی نبوت عیسیٰ کی خوشبو سونگنی ہو وہ بھی گلدستہ مصطفی سونگ لے، جس نے داؤدی خوشبو سونگنی ہو وہ بھی مصطفی گلدستہ سونگ لے، جس نے ابراہیمی خوشبو سونگنی ہے، سلیمانی خوشبو سونگنی ہے، زکریائی خوشبو سونگنی ہے، یحییٰ خوشبو سونگنی ہے، جس نے الغرض آج ذکر ہو رہا تھا حضرت صالح علیہ السلام کا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا، شیخ الحدیث صاحب نے غالباً سورہ اعراف تھی اس میں وہ سارے مقامات پڑھے. الغرض جس پیغمبر کی خوشبو سونگنے کا جی چاہے محمدی گلدستے کو سونگ لو، ہر پیغمبر کی خوشبو اس میں موجود ہے، ہر آسمانی مذہب کا پھول اس میں موجود ہے. اس لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارنگ تو تنہا داری. یہ حضرت یوسف کا حسن ہو، یہ حضرت عیسیٰ کا دم ہو، یہ حضرت موسیٰ کا ید بیضا ہو جسے روشن کر لیتے تھے، وہ سارے کے سارے حسین تھے اپنی اپنی جگہ، مگر اے مصطفیٰ ان سارے کے حسن اور کمال مل جائیں تو تم تنہا ان سب پر حاوی. تو یہ آل انکلوسیو دین ہونے کا کنسپٹ ہے. یہ تو ایک بات تھی. اب اگلی بات جو سمجھا رہا ہوں، تو قرآن اس آیت کریمہ میں ان کی خصلت اور ذہنیت کا جو گوشہ بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے. قرآن کہتا ہے ما یود، وہ ہرگز وہ نہیں چاہتے،
اور وہ پسند نہیں کرتے، خواہ وہ یہودی جو اسلام کے منکر ہو گئے. اور آپ کو پتہ ہے آج پوری دنیا یہودیت اسلام کی منکر، پوری دنیا عیسائیت اسلام کی منکر، تو تمام اہل کتاب اب منکر ہو گئے اسلام کے. رہے اہل کتاب، دیکھیے نا اب قرآن مجید نے ان کے اہل کتاب کے ٹائٹل کو بھی ختم نہیں کیا، مگر فرمایا ان میں سے جو ان میں سے جنہوں نے کفر کیا انکاری ہو گئے، ول المشرکین، اور پوری دنیا کفر و شرک. تو گویا کفر و شرک اور یہود و نصارہ کی ساری دنیا مل کر قرآن کہتا ہے وہ ہرگز پسند نہیں کرتے کیا، اَن یُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَبِّكُمْ، اے مسلمانوں کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتر جائے. اب ایسے لگتا ہے کہ آج امت مسلمہ سے خطاب کیا جا رہا ہے، ان مسلمانوں سے جو اپنی خیرات کی بھیک لینے کے لیے حسن زنگ لے کر واشنگٹن جاتے ہیں، کوئی اپنی خیرات کی بھیک لینے کے لیے ماسکو جاتے ہیں، کوئی خیر کی توقع دہلی سے کرتا ہے، کوئی خیر کی توقع اسرائیل سے کرتا ہے، اور کوئی خیر کی توقع یو این او سے کرتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، یہ پوری دنیا یہودیت و عیسائیت ہو یا پوری دنیا کفر و شرک، مسلمانوں وہ یہ گوارا ہی نہیں کرتے کہ تمہارے حق میں کوئی خیر آ جائے، تمہارے ساتھ کوئی بھلائی ہو جائے. اور اس لیے کہ انہوں نے تمہارے پیغمبر سے جو دشمنی مول لی تھی، کوئی ذاتی عناد نہ تھا، کوئی جائیداد کا جھگڑا نہ تھا، وہ جو دشمنی مول لی تھی اور پیغمبر اسلام کا انکار کیا تھا، اس میں بھی دراصل یہی حسد اور عناد کار فرما تھا کہ یہ نبوت و رسالت کی نعمت ہماری بجائے ان کو کیوں نصیب ہو گئی. تو جب انہوں نے وہ نبوت کی بلائی آپ کے پیغمبر کے حق میں قبول نہیں کی، تو وہ کسی قسم کی بلائی اس پیغمبر کی امت کے حق میں کیسے قبول کر سکتے، کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ میں کتنے نادان ہو تم کہ تم آج بھی ان سے بھلائی کی توقع کرتے ہو اور خیر کی توقع رکھتے ہو. واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے، چن لیتا ہے جس پہ رحمت کر لے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اللہ بڑے، الحمد سے بناس تک پورے قرآن کو پڑھیے، کوئی مقام ایسا نہیں جہاں اللہ نے یوں فرمایا ہو کہ اللہ بڑے عدل والا ہے، حالانکہ اللہ عدل فرمائے گا اور اس سے بڑا عدل کرنے والا کوئی نہیں. جا بجا فرمایا قیامت کا جہاں ذکر ہوا، دنیا کا ذکر فرمایا، اللہ کسی کے ساتھ ایک دھاگے برابر ظلم نہیں کرتا، ایک رتی برابر ظلم نہیں کرے گا، کسی جان سے ظلم نہیں کیا جائے گا، ہر ایک کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. ولا تظلمون فتیرا، یہ جتنے بیان آئے یہ عدل کے بیان ہیں، مگر جو بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے اپنے عدل کرنے کا ذکر فرمایا ہے، عدل کرنے کا ذکر فرمایا ہے، مگر اپنی صفت کے طور پہ بیان نہیں کیا کہ اللہ بڑے عدل والا ہے، یہ کبھی نہیں فرمایا. کوئی ہے آیت ایسی قرآن مجید میں کہ فرمایا واللہ ذو العدل العظیم؟ نہیں فرمایا کہ اللہ بڑے عدل والا ہے، نہیں. اس لیے کہ عدل کرے تو تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے ہو، فضل کرے تو بخشے جامن میں جیوی منہ کالے ہو. وہ فرماتا ہے کہ یہ شان میں لوگوں پر اگر اجاگر کر دوں تو شاید تمہاری نیندیں اڑ جائیں، تمہاری زندگی کے چین راحت اور سکون اڑ جائے. اس لیے کہ اگر میں بڑے عدل کے ساتھ اس شان کے ساتھ شاعر ہو جاؤں تو پھر شاید کسی کا بھی میرا پیار نہ ہو سکے. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے صحابہ کرام سے، فرمایا لوگوں کوئی شخص بھی اپنے عمل کی بنا پر نہیں بخشا جائے گا. یہ وہ لوگ بھی جان کر لیں جو خالی عمل پہ گھمنڈ کرتے ہیں، جو خالی عمل پہ گھمنڈ کرتے ہیں. عمل گھمانے والی چیز ہی نہیں ہے. اور سچ بات تو یہ ہے کہ انسان کے پلے کچھ ہے ہی نہیں ایسا جس پہ وہ گھمنڈ کرے. یہ میدان مفت میں گھمنڈ کرتا پھرتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنا پر بخشا نہیں جائے گا. اس کو حضور علیہ السلام نے بار بار دہرایا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ بھی اتنا زور دے کر فرما رہے تھے؟ عرض کیا آقا کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی. تو پھر صحابہ نے سوال کیا آقا جب یہ بات آپ نے اپنی ذات گرامی کی نسبت بھی فرما دی تو فرمائیے پھر بخشش کیسے ہوگی؟ فرمایا بخشش صرف فضل سے ہوگی, بخشش صرف اللہ کے فضل سے ہوگی. اللہ پاک نے اپنی شان کو اس طرح اجاگر نہیں کیا کہ واللہ ذو العدل العظیم, ہمیشہ فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم. واللہ ذو عدل کرے گا تو ممکن حساب برابر ہو جائے. اگر جب عدل کرے گا تو حساب ممکن ہے برابر ہو جائے. اور فضل معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ فضل اجازے کو کہتے ہیں. فضل اجازے کو کہتے ہیں. تو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جنت ہمیں عدل میں نہیں ملے گی, بس فضل میں مل جائے گی. جنت عدل میں نہیں ملے گی کیونکہ وہ عدل پہ آیا تو معلوم نہیں حساب کتاب کہاں جا ٹھہرے. تو جنت اگر اس نے بخش دے دی, بخشش کر دی, مغفرت کر دی, بلند درجات دے دیے, تو جو نعمتیں دے دی یہ دراصل اس کا فضل ہوگا. اور اگلی بات یہ کہ عدل کے لیے قانون ہے, فضل کے لیے قانون کوئی نہیں. عدل کے لیے اگلی بات, عدل کے لیے قانون ہے, فضل اس کی پسند اور مرضی ہے. فضل اس کی, کیونکہ عدل کے مقابل ظلم ہے. عدل کے مقابل ظلم ہے. یہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اس لیے ہر ایک کے ساتھ عدل ہوتا ہے. کسی کا حق تلف, کسی کی حق تلفی نہیں کرتا. ایک رتی برابر بھی کوئی عمل کرے تو اس کا بھی اس کو اجر ملتا ہے. رتی برابر بھی کوئی گناہ کرے اس کی بھی اسے سزا ہوگی. تو ایک نظام ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گناہ پر تو سزا ہے, گناہ پر تو اگر وہ میرا عدل والا ہو جائے تو توبہ کہاں جائے؟ رو کے معافی مانگ لینا اور گناہوں کا مٹ جانا یہ آتا ہے عدل میں؟ وہ گناہ کیے پھر معافی مانگی اور معاف ہو گئے تو معافی عدل میں آتی ہے؟ بولیے, معافی تو عدل کا چیپٹر ہی نہیں ہے, معافی فضل کا چیپٹر ہے. تو توبہ فضل میں, معافی فضل میں, بخشش فضل میں. تو اللہ تعالیٰ نے کہ ہاں عدل کا ایک ضابطہ ہے, جو کرے گا سو بھرے گا, جو بوئے گا سو کاٹے گا, بس تیسری بات کوئی نہیں. یہ عدل ہے. عدل میں اللہ پاک نے خود چیلنج کر دیا کہ جو کچھ کرو گے تمہارے سامنے تمہاری کتاب نام اعمال کھول کے رکھ دیا جائے گا اور ہر چیز تم اپنی آنکھوں کے سامنے پالو. اور انسان نام اعمال دیکھ کر کہے گا ہائے یہ کیسی کتاب ہے کہ میں نے میری کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی لکھنے سے نہیں رہ گئی, ہر چیز لکھی پڑی. یہ عدل کی کتاب ہوگی. جزا اور سزا عدل کے تحت. اور اس کے بعد رہ گیا فضل. فضل کے لیے اللہ پاک نے ایسی کوئی پابندی والا ضابطہ نہیں بنایا کیونکہ عدل حق بنایا ہے ہمارا. عدل ہمارا حق کر دیا ہے, فضل حق نہیں ہے. فضل یہ صرف اس کا حق ہے, عدل ہمارا حق ہے, اس لیے ہمیں پورا پورا دیتا ہے. اور فضل اس کا حق ہے جس کو چاہے عطا کرتا ہے. لہذا جہاں بھی اللہ پاک نے قرآن مجید نے فضل کے لفظ کا ذکر فرمایا وہاں من یشاء کا ذکر آیا. فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. وہ جس کو فضل کرتا ہے, جس پر رحمت کرتا ہے, کس پر نہیں فرمایا, جس کا استحقاق ہوتا ہے. جس کا استحقاق ہوتا ہے اس کو حق کے برابر دے گا تو وہ عدل ہوگا, اور جس کو حق سے بڑھ کر دینا چاہے اسے فضل کے خزانے سے دیتا ہے. فرماتا ہے بندے یہ تو تیرا حق تھا, یہ لے جا, یہ عدل ہو گیا. اب تجھے پسند آ گیا ہے, تجھے پسند آ گیا ہے, لے فضل کے خزانے سے مزید لے جا. اب فضل سے جب دینے پر آئے تو جتنا دے دے کوئی پوچھ نہیں سکتا، کیونکہ اس میں نہ کسی کی حق تلفی، نہ وہ حق ہے نہ حق تلفی ہے، نہ حق ہے نہ حق تلفی ہے. اس لیے فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جسے چاہتا ہے، جس پر فضل کرنا چاہے، جسے فضل سے نوازنا چاہے، یجتبی الیہ خود اٹھا کر اپنی بارگاہ کی رسائی دے لیتا ہے، اپنے تک چن لیتا ہے، اسے شانی اجتماع سے نوازتا ہے. ویہدی الیہ من ینیب، یہ فضل نہیں بلکہ عدل ہے. اور جو بندہ خود محنت کرتا ہے اس کو اس کی محنت کے برابر راستے کھولتا چلا جاتا ہے. راستے الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. تو جو لوگ ریاضت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ ان کی محنت کا اجر دیتے ہوئے انہیں اتنی راستے ان کے لیے کشادہ کرتا چلا جاتا ہے. یہ اللہ کا طریقہ عدل ہے. اور جس پر اللہ کی اپنی نگاہ انتخاب پر جائے، اپنی نگاہ انتخاب پر جائے، تو وہ بے شک عمر ہو اور تلوار لے کر ارادہ قتل کے ساتھ آیا ہو، اگر عدل ہوتا تو ارادہ قتل کے نتیجے میں خود ترخشے اڑا دیے جاتے کہ عمر تو تلوار کے ساتھ میرے مصطفیٰ کو شہید کرنے آیا ہے، میرے محبوب کی شہادت کے در پر ہے، آ تجھے تیری تلوار تیرے ارادے کا مزہ چکھا دوں. اگر عدل ہوتا تو کچھ اور ہو جاتا، مگر قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے. نگاہ فضل پڑ گئی، نگاہ فضل پڑ گئی، عدل نہیں کیا. عدل ہوتا تو اس ارادے کا مزہ چکھایا جاتا اس کا، کہ تلوار لے کر آتا ہے میرے حبیب کو قتل کرنے، نہیں، نگاہ فضل پڑ گئی. تو آئے تھے شہید کرنے اور خود شہید ہو گئے، شہید فضل ہو گئے، شہید نگاہ ہو گئے. تو یہ نظام اور ہوتا ہے. تو جب نگاہ پڑ جاتی ہے تو پھر اولیاء، کوئی ابراہیم بن ادہم ہو، کوئی فضیل بن ایاز ہو، کوئی مبارک بن عبداللہ ہو، کوئی داؤد تائی ہو، کوئی حبیب اعظمی ہو، کوئی شراب خانے میں تندورا بجا رہا ہے بیٹھا، ساز گانے سن رہا ہے تندورا، انگلی سے تمبورے کا تار ہلاتا ہے بجائے ساز کے سوز اٹھتا ہے، اور تار بولتی ہے اے داؤد ابھی تیرے حق کی راہ پر چلے آنے کا وقت نہیں آیا. اس تمبورے کی آواز سے ہی توبہ ہو جاتی ہے. نگاہ فضل پر جائے تو ایک پرچی راستے میں نظر آتی ہے، اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. وہ اٹھا کر اللہ کے نام کو چوم کر خوشبو لگا کے رکھتا ہے، رات زیارت ہوتی ہے، تو نے میرے نام کو بلند کر دیا، میں نے تجھ کو بلند کر دیا. رحمت حق بہانہ نہیں جوید، بہانہ نہیں جوید. جب فضل کی باری آتی ہے تو کسی بہانے سے میرا پیار کر دیتے. تو سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کئی جاگن تو کئی جاگ نہ جانن، تو کئی جاگ دیں بھی ستے ہوں، تو کنا نوں رب ستیاں ملیا. یہاں فضل ہو گیا ڈھیر صاحب، یہاں فضل ہو گیا. کنا نوں رب ستیاں ملیا تو کئی جاگ دے بھی گئے اٹھے ہوں. یہ رات جاگ کے بھی رہے اور بجائے کچھ لے کے جانے کے لٹا کے چلے گئے. جاگنا بھی لٹنا بن گیا، جاگنا بھی لٹنا بن گیا، جاگنا بھی بربادی کا باعث ہو گیا. تو یہ تو عدل اور فضل کے قصے ہیں. دعا کیا کریں کہ ہم اللہ پاک کے عدل والے کھاتے میں نہیں، فضل والے کھاتے میں آ جائیں. عدل کو پورا نہیں کر سکتے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. فرمایا بہت سے اہل کتاب کی، یہود اور نصارہ کی، یہ بھی خواہش ہے کہ مومنوں تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد تمہیں پھر کفر کی طرف لوٹا دیں، تمہیں پھر کفر کی طرف لوٹا دیں. کیوں؟ اس حسد کے باعث، حسدان اس حسد کے باعث جو ان کے دلوں میں ہے، جو ان کے اس کے باوجود کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا، ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا، اب مسلمانوں کو پھر متنبہ کیا جا رہا ہے، متوجہ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں یہود و نصارہ تمہارے بڑی خواہ نہیں ہے، ان پر اعتماد نہ کرنا. ہاں خارجہ پالیسیاں ہوتی ہیں، تعلقات عامہ ہوتے ہیں دنیا میں ممالک کے مابین، وہ تعلقات بھی رکھو، لین دین بھی رکھو، اپنے معاملات بھی رکھو، نظام دنیا نظام عالم چلانا ہے رکھو، مگر ہوشیار رہو، ان پر اعتماد نہ کرو، انہیں دوست نہ سمجھو، بہی خواہ نہ سمجھو، اور ہر وقت اپنی نگاہ میں اللہ کے فرمان کو رکھو کہ ان کے دل میں تمہارے خلاف حسد اور عداوت ہے، اور وہ اس ہر وقت اس کوشش میں ہے کہ وہ تمہیں ملت دین سے ہٹا دے. اسلام کی ثقافت لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کافر بنا دیں. کیسے کافر بنا دیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا چھوڑ دیں، یہ وہ توقع بھی نہیں کرتے، یہ وہ توقع تو پھر کیسے کافر بنا دیں؟ یہ توقع نہیں کرتے کہ نماز پڑھنا چھوڑ دیں، تم حج کرنا چھوڑ دو، زکات دینا چھوڑ دو. انہوں نے آج تک ان امور کے خلاف کبھی کچھ نہ کہا ہے نہ کیا ہے. تو پھر قرآن کہتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے مومن ہونے کے بعد تمہیں کفر کی طرف پلٹا دیں. تو یہ حملہ کس چیز پر ہے؟ کیا ہماری نمازوں پر ہے؟ ہمارے روزے پر ہے؟ پوری کی پوری دنیا ہے کفر کو. ماہ رمضان المبارک کے ساتھ کوئی قد ہے کہ مسلمان روزے میں رکھے؟ کبھی ایک معمولی سے بھی مخالفت اس بات میں آپ نے دیکھی؟ کبھی حج کی خلاف کی مخالفت کسی سمت سے اٹھی؟ کبھی نماز پنجگانے نہ پڑے گی لوگ کبھی مخالفت اٹھی؟ جی قرآن کی تلاوت نہ کرے کبھی مخالفت اٹھی؟ تو قرآن کہتا ہے یقینی طور پر کہ ان کی یہ خواہش ہے کہ تمہارے مومن ہونے کے بعد تمہیں واپس کفر کی طرف پلٹا دیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا کفر ہے جدھر وہ پلٹانا چاہتے ہیں؟ آج قرآن مجید کی روایتیں جو 1400 برس پہلے اتنی، بہت سے راز ان کے اندر ایسے پوشیدہ تھے جو آج کھل گئے، آج کھل گئے، اور کئی راز ایسے ہیں جو آنے والے وقتوں میں کھلتے جائیں گے. آج امریکہ کا اور مغربی دنیا کا اور مغربی سامراجی تاغوت کا حملہ جو عالم اسلام پر ہو رہا ہے، وہ اسلام کی ثقافت کے راستے سے ہو رہا ہے، اسلام کی تہذیب پر ہو رہا ہے، اسلام کے کلچر پر ہو رہا ہے، اسلام کے نظریات پر ہو رہا ہے، اسلام کے جہاد اور انقلاب کے جذبے پر ہو رہا ہے. اس امر میں ہو رہا ہے کہ اسلام ایک عالمی طاقت بن کے ابھرے. مسلمان اپنی قرآن کی دی ہوئی ثقافت پر استک نہ کریں، اپنی تہذیب کو ایک نظام زندگی نہ بنا لیں. انہیں یہ بات گوارا ہے کہ اسلام ایک مذہب کے طور پہ پریکٹس ہوتا رہے، یہ گوارا نہیں کہ ایک پورے نظام کے طور پر، ایک کلچر کے طور پر، ایک سسٹم کے طور پر، اور ایک پوری کی پوری دنیا کی ثقافت کے طور پہ اسلام پر پریکٹس کی جائے. ان کا حملہ قاہرہ کانفرنس ہو یا بلڈنگ کانفرنس ہو یا مختلف شکلیں ہوں یا بنیاد پرستی کے نام پر ایمان پر حملہ ہو یا دہشت گردی کے خاتمے کے نام پر جہادیت کے جذبے پر حملہ ہو، یہ دراصل سارے حملے قرآن کی اس آیت کریمہ کی منہ بول کی تصویر ہے کہ وہ تمہیں اپنی ثقافت سے بیڑ کر واپس کفر کی ثقافت کی طرف لانا چاہتے ہیں، کہ تمہارے اندر اریانی آ جائے، بے غیرتی آ جائے، بے حمیتی آ جائے، فحاشی آ جائے، اسلامی تہذیب و ثقافت نکل جائے، اسلامی غیرت نکل جائے، اسلامی اقدار نکل جائے. ماں بھی بیٹھی ہو، باپ بھی ہو، بیٹے بھی ہو، بیٹیاں بھی ہو، اور فحاشی اریانی بے غیرتی اور بے حیائی کھلے دلوں دیکھ رہے ہوں، نہ ماں کو غیرت آئے، نہ باپ کو، نہ بیٹی کو، نہ بیٹے کو. یہ سزا پیدا کر دینا دراصل کفر کی طرف لوٹ جانے کے مترادف ہے، یہ سزا پیدا کر دینا، دلوں میں یہ برداشت پیدا کر دینا، ذہنوں میں یہ کیفیت پیدا کر دینا، بے ضمیری کی، بے حسی کی، یہ حقیقت میں قرآن مجید کا لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا کا عمل ہے. ورنہ کلمہ نہیں چھوڑائیں گے وہ ہم سے، نماز مسجد مسمار نہیں کریں گے. وہ تو امریکہ میں بھی آئے دن بن رہی ہیں، وہ تو یورپ میں بھی بن رہی ہیں، مغربی دنیا میں بھی بن رہی ہیں مسجدیں. تو سوال یہ ہے کہ مسجد والے اسلام کو نہیں چھیڑنا چاہتے، وہ انقلاب والے اسلام کو چھیڑنا چاہتے ہیں، وہ جہاد والے اسلام کو چھیڑنا چاہتے ہیں، وہ اس اسلام کو دبانا چاہتے ہیں جو قوت کے طور پر پورے عربی پہ ابھرا ہے، جو نظام کے طور پہ ابھرے، جو امت کو ایک بلاک بنا دے جس سے دنیا میں اسلام کی تہذیب و ثقافت کا پھر دور دورہ ہو جائے، یہ سارا دن بھر ہے. اور امت، امت کے حکمران اور امت کے لوگ شعوری یا لاشعوری طور پر کفر کی طرف تیز رفتاری کے ساتھ دوڑے جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں تیز رفتاری کے ساتھ. اب میں تو افطاری اور ساری کے وقت ویسے تو ٹی وی کبھی دیکھا